साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, सहर आलमी नेटवर्क की जानिब से बराह रास्त नशर होने वाले इस प्रोग्राम में आप सबका खैर मकदम है और इस्लामी नए साल के आगाज़ में आज चूँकि पहले दूसरी मुहर्रमुल हराम है और ये नया साल इस नए साल का पहला महीना मुहर्रमुल हराम के नाम से मंसूब है और इस मुहर्रमुल हराम में एक अहम और तारीख साज और इंसानियत साज वाक़ा रोनुमा हुआ है जिसे हादसे करबला कहते हैं। इस सिलसिले में आप सब नाज़रीन और मोमिनीन की खिदमत में ताज़ियत व तसलियत अर्ज करता हूँ। जी हाँ नाज़रीन, ये मुहर्रमुल हराम एक अहम महीना है जिसकी हुरमत और जिसके मुबारक होने का एहतराम न फकत मुसलमान बल्कि सदर इस्लाम से पहले वाले अफराद भी इसका एहतराम करते थे। वो अरब जाहिल और गवार इस महीने में खूनरेजी, जंग, झगड़ा, लड़ाई और आपसी इख्तलाफात से परहेज़ करते हुए इस महीने का तकद्दस और इस महीने की अहमियत और हुरमत का ख्याल रखते थे। लेकिन अफसोस के ज़ुहूर इस्लाम के बाद अभी 50 और 60 ही महीने 60 ही साल हुए थे कि एक अजीम हादसा रोनुमा हुआ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि अजमाइन के चहेते नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आपके साथियों को बेदर्दी के साथ मैदान करबला में शहीद कर दिया गया, आपके अहल खाना को असीर कर दिया गया और इसीलिए मुहर्रमुल हराम के इन दिनों में मोमिनीन के कुलूब महजून होते हैं। गिरिया, आज़ादारी, मातमी जुलूस, इन सब के ज़रिए से हम अपने हुसैन के साथ यकजहती का ऐलान करते हैं और यजीदी सिफात लोगों के साथ और यजीदी बर्ताव और यजीदी बुराइयों के साथ ऐलान जंग करते हैं। लिहाजा देखने में यही आता है कि इस वाक़े के बाद अगर हम देखें तो तारीख़ में हुसैन का नाम उस दिन से आज तक और आज से लेके क़यामत तक के लिए ज़िंदा हो गया। ज़ाहरी तौर पे वो मौत को गले लगा के अपने आप को हमेशा के लिए ज़िंदा कर गए और यजीद उस दिन से लेके आज तक और था क़यामत उसका कोई न नाम रहा और न कोई निशान रहा। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस इमाम हुसैन की मोहब्बत और आपकी जावदानगी के बारे में अर्ज करना चाहता हूँ। फरमाते हैं, इन लिक़त्ल हुसैन हरारतन फ़ी कुलूबिल मुमिनीन ला तबरदु अबदा, बेशक मोमिनीन के दिलों में हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए ऐसी आग भड़क उठेगी उनके दिलों में जो कभी भी और किसी भी टाइम खामोश और सर्द नहीं होगी।
لائم العاشقين بأني جننت جنون الفطيم فقلت وفي القلب حب كمين نعم قد جننت بحب الحسين فلو مزقتني القناة والنسور أزول وحبي له لن يزول حبيبي حسين حبيبي حسين سليل الرسول
حبيبي حسين سليل
जी नाज़रीन, मैं आपको अपने इस प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुश आमदीद अर्ज़ करता हूँ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے پچھلے پروگرام میں گفتگو ہوئی تھی سر چشمے دین کے بارے میں کہ دین کہاں سے وجود میں آتا ہے، اور ہمارے ساتھ مہمان موجود تھے سید انتظام الحسنین نقوی صاحب قبلہ. آج ہم نے پھر ان کو یہاں اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے، اور آپ نے ہماری اس دعوت پہ ہاں کر کے اور یہاں آنے کی زحمت گوارا کیے. آئیے ان سے ہم دوبارہ آگے یہی سلسلہ اور یہی موضوع جاری رکھتے ہوئے فائدہ اٹھاتے ہیں. جی ہاں، انتظام الحسنین نقوی صاحب، میں آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور اس ماہ مبارک اور محرم کے عظیم مہینے کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں تسلیت و تعزیت عرض کرتا ہوں، اور آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطاہرین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میں اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں اور اسی طرح سے سحر چینل کی ٹیم کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور ایام عزا کے موقع پر تعزیت بھی پیش کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ سحر چینل کی ٹیم کی جو زحمات ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک بار پھر ہم کو موقع دیا تاکہ ہم کسی اسلامی موضوع پہ، عقائد کے موضوع پہ بات چیت کر سکیں.
شکریہ آپ کا دوبارہ. جی، پچھلی گفتگو جو ہماری ہو رہی تھی اور آپ نے اشارہ کیا تھا وہ دین کے سرچشمے کے بارے میں تھی، اور آپ نے بعض ماہر سماجات کا نظریہ یہاں پہ بیان کیا تھا اور اس پہ تنقید کی تھی، اور جیسا کہ ٹیلی فون لائن پہ بھی ہمارے ایک معزز مہمان کے ساتھ گفتگو ہوئی، اور پھر کچھ تنقید آپ کر رہے تھے اس پروگرام، اس نظریے پہ ماہر سماجات کا، اور ہم چاہتے ہیں کہ مزید اگر آپ کے پاس اس تنقید کے حوالے سے کچھ مطالب رہ گئے ہیں تو پہلے ان کو یہاں پہ آپ بیان کیجئے، پھر اس کے بعد جو ہے یہ سلسلہ ہم آگے بڑھائیں گے.
جی، بات ہو رہی تھی اگسٹ کینٹ کے بارے میں اور ان کے نظریات کے بارے میں، کہ جو ان کا مبنا تھا، جو ان کی بنیاد تھی، کہ دین جو اس دنیا میں وجود میں آیا اور اس کا سرچشمہ جو ہے وہ جہل ہے. جبکہ اسلامی نقطۂ نظر کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے،
صحیح،
اور اسلامی دانشور جس چیز کو قبول کرتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ دین کا صحیح تصور علمی بنیاد پر ہوتا ہے.
جی،
دین کا صحیح تصور جہل کی بنیاد پہ نہیں ہوتا ہے بلکہ علم کی بنیاد پر ہوتا ہے.
جی،
اس کے بارے میں آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو، کہ جس کو قرآن نے بھی نقل کیا ہے، کہ جب حضرت ابراہیم اپنی قوم کی طرف آئے تو آپ نے دیکھی ایک نئی روش سے اور نئے طریقے سے ان لوگوں کے اندر جو علمی، جسے کہا جائے کہ چیز تھی، اس کو بیدار کیا، ان کی فکر کو بیدار کیا. جو فکر ان کی سوئی ہوئی تھی اور جو ان کے اوپر جہالت طاری ہو گئی تھی، اس کو بیدار کیا اور کیا راستہ اپنایا،
یعنی دوسرے الفاظ میں جہالت کے پردے ہٹا لیے،
جہالت کے ان کے سامنے سے پردے ہٹائے اور ان کو فکر کی دعوت دی اور ان علم کی دعوت دی، اور ایک نئی روش سے ان کو بتایا، کہا کہ پہلے ستارے کو دیکھا، کہا کہ شاید یہ میرا پروردگار ہے، لیکن جب ستارہ غروب کر گیا کہا نہیں، جو چیز غروب کرتی ہے وہ پروردگار نہیں ہو سکتی. اس کے بعد چاند کو دیکھتے ہیں آپ، چاند کو دیکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ شاید یہ میرا پروردگار ہے. حضرت ابراہیم جبکہ سب کچھ جانتے ہیں لیکن دوسروں کو سمجھانا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ معصوم تھے، نبی تھے، لیکن وہ علم اور نئے طریقوں سے، نئے فلسفے سے لوگوں کی فکر کو بیدار کرنا چاہتے تھے.
جی بالکل،
تاکہ لوگوں کی فکریں بیدار ہوں اور اس جہالت سے نکل کے آئیں اور جو صحیح دین کا تصور ہے، جو صحیح خدا کا تصور ہے، اس کے بارے میں سوچیں،
بالکل،
اور اس کے بارے میں سمجھیں. پھر اس کا چاند کو دیکھا، کہا شاید یہ میرا پروردگار ہے. یہ انکاری جملے میں کہا انہوں نے، لیکن دوسروں کو سمجھا رہے تھے، وہ خود اقرار نہیں کر رہے تھے کہ نعوذ باللہ وہ شرک یہاں پر، ایسا نہیں ہے. وہ یہ جو سوال کر رہے تھے شاید یہ میرا پروردگار ہو، تعجب کے لہجے میں، انکار کے لہجے میں، لیکن دوسروں کو سمجھانا چاہ رہے تھے. لیکن جب وہ بھی غروب کر گیا، کہا کہ یہ میرا پروردگار نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ بھی غروب کر گیا. اس کے بعد سورج کو دیکھا، کہا یہ تو چاند سے بھی بڑا ہے، ستارے سے بھی بڑا ہے، شاید یہ ہمارا پروردگار ہے. لیکن تھوڑی دیر میں جب وہ بھی غروب کر گیا، کہا کہ نہیں یہ میرا پروردگار نہیں ہے. تو اس روش کے ذریعے سے، اس نئے طریقے سے کہ آپ نے ان کی جہالت کو، کے اوپر ایک سوال کھڑا کیا کہ دیکھو تم کس خدا کی عبادت کر رہے ہو، تم کس کو مان رہے ہو، دین کا صحیح تصور تمہارے نزدیک نہیں ہے، تمہاری فطرت جو ہے اس کے اوپر زنگ آ چکی ہے۔ اس فکر کی دعوت کو دے کے انہوں نے زنگ کو ہٹایا اور اس فطرت کو جگایا۔
صحیح،
جب ان کے سامنے اس طرح کا استدلال پیش کیا تو وہ بھی ایک دم متحیر ہو گئے اور سوچنے پہ مجبور ہوئے۔
صحیح،
اسی طرح سے آپ دوسرے واقعے میں دیکھ لیں کہ جب سب لوگ باہر جا رہے تھے اور ان کے عبادت گاہ میں جو کہ بت رکھے ہوئے تھے، ابراہیم سے بھی کہا گیا، حضرت ابراہیم سے کہ آپ بھی چلیں، تو آپ نہیں جاتے ہیں، ایک بہانہ بناتے ہیں، اس کے بعد تمام بتوں کو توڑ دیتے ہیں، اور جو تبر ہوتی ہے
جی،
جو کلہاڑی جس کو کہا جائے، وہ جو سب سے بڑا والا بت ہوتا ہے اس کو بڑا گلے میں ڈال دیتے ہیں
جی،
اور جب وہ آتے ہیں تو بہت ہی زیادہ غصے ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ان کے تمام بت ٹوٹے ہوئے پڑے ہیں۔ کہا کہ غصے میں پوچھتے ہیں کہ کس نے یہ کیا، کون ایسا شخص ہے کہ جس نے اتنی بڑی توہین کی۔ اس کے بعد غور فکر کرتے ہیں، حضرت ابراہیم کو پکڑ کے لایا جاتا ہے، پوچھتے ہیں کہ کیا تم نے ہمارے بتوں کو توڑا؟ حضرت نے کہا نہیں، اس کی سے پوچھ لیں جو بڑا بت ہے۔ اب جب انہوں نے یہ سنا تو سوچنے پہ مجبور ہو گئے، وہ کہا کہ یہ تو کچھ کام ہی نہیں کر سکتا، توڑ ہی نہیں سکتا، یہ تو یعنی جو چیز خود سے خود کا دفاع نہ کر سکے وہ کسی دوسرے کا کیا دفاع کرے گی۔ ان الفاظ کے ذریعے سے حضرت ابراہیم اس عمل کے ذریعے سے ان کو درس دینا چاہ رہے تھے، ان کی فکر کو بیدار کر رہے تھے
جی،
ان کو علمی حوالے سے قوی کر رہے تھے، اور جب ان میں سے کچھ لوگ تھے کہ جب علمی حوالے سے قوی ہوئے تو پھر انہوں نے جو غلط دین کا تصور تھا اس کو ذہن سے نکالا اور ایمان لے کے آئے خدا وحدہ لا شریک پہ۔
بالکل، یعنی یہ بہت بڑی اہم مثال ہے تاریخ میں، یعنی وہ بھی اس دور میں جب علم کا کوئی وہ اس زمانے میں زیادہ تصور بھی نہیں تھا، زیادہ ترقی بھی نہیں ہوئی تھی علمی حوالے سے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے بہترین انداز میں لوگوں کو سمجھایا کہ نہیں، تم جہالت میں ہو اس لیے تم بتوں کی پوجا کرتے ہو
جی،
لیکن اگر علم اور آگاہی اور معرفت آپ لوگوں کے درمیان آئے
تو دین کا صحیح تصور اسی وقت ہوتا ہے
جی،
جب علم ہوتا ہے
جی،
جب فکر پختہ ہوتی ہے تبھی علم دین کا صحیح تصور ہوتا ہے، وگرنہ بغیر علم کے، بغیر فکر کے، بغیر فکر کی پختگی کے کوئی صحیح تصور خدا کے بارے میں نہیں پیش کیا جا سکتا، نہ عقیدہ بنایا جا سکتا ہے
جی۔ جی جی، بہت اچھا، یعنی تقریباً یہاں تک ہماری گفتگو ہو رہی تھی ماہر سماجیات کے، وہ تنقیدات جو باقی تھی ان پہ بہت ہی اچھا نقطہ آپ نے یہاں پہ ذکر کیا۔ اب اس کے بعد ہم نے ایک اور سوال یہاں پہ مطرح کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں تھی کہ ہم اس کو بیان کر سکیں۔ میں وہی سوال پھر دہراتا ہوں یہاں پہ، جیسے ہمارے ناظرین کو بھی پتا ہوگا کہ دین ایک اہم سوال جو اجتماع اور معاشرے میں ہو، جیسے 19ویں صدی میں ایک شخص تھا کارل مارکس کے نام سے، اور اس کا نظریہ بہت ہی پاپولر ہو گیا، بہت ہی مشہور ہو گیا پوری دنیا میں، کہ دین جو ہے وہ افیم کا کام کرتا ہے، معاشرے کو وہ فلج کر دیتا ہے پوری طرح سے، نہ فقط انسانوں کو بلکہ انسان جو معاشرے میں پلتے ہیں ان اس معاشرے کے انسانوں کو بھی فلج کر دیتا ہے۔ دین افیم ہے ملت کے لیے، ایک قوم کے لیے، اس کے بارے میں کچھ روشنی ڈالیے تاکہ ہمارے ناظرین بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں
جی،
کہ یہ نظریہ کس حد تک صحیح تھا، اس کا یہ نظریہ کیا تھا اصل میں
جی۔ اس طرح کے ان کے اور بھی کچھ اقوال ملتے ہیں کہ جو تقریباً اسی کے جاگزین ہو سکتے ہیں، بالکل یہی فکر، مثلاً یہ کہ جو ایک قول آپ نے نقل کیا کہ دین ملت کے لیے، قوم کے لیے، لوگوں کے لیے افیم ہے، یا انسان دین کا بنانے والا ہے نہ کہ دین انسان کا، یہ بھی ان کا قول ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی یہ کہتے ہیں کہ آخر میں کہتے ہیں کہ بہرحال جتنے بھی خدا ہیں میں ان تمام خداؤں سے بیزار ہوں، یعنی بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ اور یہ جو کارل مارکس ہیں یہ 19ویں صدی کے بہت بڑے دانش مند مانے جاتے ہیں، اور ان کی فکر کا اثر اور ان کے نظریات کا اثر جو رہا ہے وہ 20ویں صدی پہ کافی رہا ہے، اور خاص طور سے ہر وہ انسان کے جو خود کو روشن فکر کہلواتا تھا وہ ان کے نظریات پہ عمل کرتا تھا۔ ایک دور یہ بھی چلا ہے لیکن وہ ختم ہو گیا دور کچھ ہی دن میں، کیونکہ جو خام عقیدے ہوتے ہیں، جو پکے نظریات نہیں ہوتے ہیں، تو وہ اسی طرح سے آتے ہیں اور کچھ ہی دن میں ختم ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کے بہت نظریے آتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ تو درحقیقت یہ انہوں نے جو اس چیز کو کہا ہے، میں اس کے بارے میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔
جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے کہ سوویت یونین کا جو کارپوریشن تھا آپس میں حکومتوں کا، وہ بھی اسی نظریے کے
اسی نظریے کا جی حامی تھا.
جی جی بالکل
جی. اور اس میں انہوں نے کافی کتابیں بھی لکھی ہیں، اپنے نظریات کو بیان بھی کیا ہے. تو سب سے پہلے میں ان کی کچھ فکروں کو بتاؤں، اس کے بعد میں جو آپ نے کہا ہے افیو میں اس کی توضیح دیتا ہوں مختصر الفاظ میں. سب سے پہلے یہ جو کہتے ہیں کہ ہر سماج میں دو چیزوں کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے، ہر انسان اس کو دیکھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے اور ان کو تشخیص دے سکتا ہے کہ جس میں ایک چیز اصلی ہوتی ہے اور ایک چیز اس کی فری ہوتی ہے، غیر اصلی ہوتی ہے. اصلی چیز میں یہ معیشت کو لاتے ہیں، روٹی روزی کو لے کے آتے ہیں، اور جو فری چیز ہے اس میں یہ دین کو لے کے آتے ہیں اور فکر کو لے کے آتے ہیں، فلسفے کو لے کے آتے ہیں، ہنر کو لے کے آتے ہیں، اس طرح کے اخلاق کو لے کے آتے ہیں، ان چیزوں کو لے کے آتے ہیں یہ. اور کہتے ہیں کہ جو اصل چیز ہے وہ معیشت ہے،
معیشت ہے پیسہ،
اور یہ دوسری چیزیں ہیں علم وغیرہ اور دین وغیرہ، یہ در حقیقت اصلی چیز کے تحت تاثیر ہوتا ہے. یعنی اگر اس میں کوئی چینجنگ ہوتی ہے معیشت میں تو وہ دین میں بھی چینجنگ کا سبب بنتی ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے. اس کے بعد اور کہتے ہیں اسی حوالے سے، دین کے حوالے سے کہتے ہیں کہ جب پرانا سماج جو تھا، پرانے لوگ جو زندگی کرتے تھے، تو ان کے درمیان طبقاتی نظام نہیں آیا تھا، کیونکہ وہ آپس میں ساتھ میں زندگی بسر کرتے تھے اور جو بھی کھیتی کرتے تھے اس کے علاوہ جو بھی اوزار بناتے تھے کھیتی کے لیے یا اپنی روزی روٹی کو چلانے کے لیے، اپنی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے، اس میں سب مشترک تھے. لیکن جب انسان کی ضرورتیں بڑھیں تو پھر اس کے کام بھی بڑھے، الگ الگ لوگوں نے الگ الگ کام اپنائے. تو یہاں پر اسی کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں کو فرصت ملی اور وہ ان معیشت کے جو اسباب تھے کہ جن کے ذریعے سے انسان اپنی معیشت کو مضبوط کرتا تھا، ان کے ہاتھ لگے، مثلا کھیتی، تو اس کے اوپر وہ قابض ہو گئے، ظالمانہ طور پہ انہوں نے قبضہ کیا. اور ظالمانہ طور پہ قبضے کے بعد جو ہے، اب وہ لوگ جن کے پاس یہ امکانات نہیں ہوئے، ان کے پاس یہ فیسلٹی نہیں ہوئی، وہ بےچارے غریب اور فقیر ہوئے، غلام ہوئے، خادم ہوئے. تو انہوں نے جو دوسری جنہوں نے ان چیزوں پر قبضہ کر رکھا تھا، انہوں نے لوگوں کو بلایا، کیونکہ معیشت ان کو بھی چلانا تھی، اپنی معیشت کی طرف توجہ دینا تھا، روٹی روزی کو دیکھنا تھا. تو اب ان کے پاس کوئی وسیلہ ہی نہیں تھا کمانے کا، تو وہ لوگ آتے ہیں، ان کیا کام کرتے ہیں، خادم ہیں. تو اسی وجہ سے یہیں پہ طبقاتی نظام جو سماج میں وجود آیا ہے وہ یہیں سے وجود میں آیا ہے. پھر جب طبقاتی نظام وجود میں آیا تو پتہ لگا ایک آقا ہے، ایک غلام ہے،
ایک غلام ہے، ایک آقا ہے
جی، ایک مالک ہے، ایک خادم
ہے،
ایک نوکر ہے، ایک پتہ لگا استاد ہے تو دوسرا شاگرد ہی شاگرد، ایک پتہ لگا ظالم ہے تو دوسرا مظلوم جو بیچارہ خادم ہے، کیونکہ ظالمانہ طور پہ ان لوگوں نے قبضہ کیا تھا. تو اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ اب جب یہاں پر اس طرح سے ہوا تو یہاں سے کہتے ہیں کہ دین کا سرچشمہ یہیں سے ہے، طبقاتی نظام سے ہی شروع ہوا ہے. تو اب وہ لوگ کہ جن کے پاس اسباب نہیں تھے اپنی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے، تو انہوں نے یہاں پر ایک عقیدہ بنایا. کیا عقیدہ بنایا؟ انہوں نے عقیدہ بنایا کہ یہ جو ہے وہ ہم سے اوپر ایک طاقت ہے، اس طاقت نے ہمارے لیے یہی لکھ دیا ہے کہ ہم اسی طرح سے ہمارے حالات رہیں. اب ہم کو اپنے حالات کے اگر ہم ہاتھ پیر بھی ماریں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہم اپنے حالات ہی پہ رہیں گے. تو لہٰذا جو ہے انہوں نے کام دھام کرنا جتنا بھی کر سکتے تھے بس اتنے کیا، اور کوئی خاص اس میں فکر نہیں کی، اور وہیں پہ جمود فکر ہی ان میں طاری ہو گیا اور وہ وہیں پہ خاموش ہو گئے. کہا کہ نہیں، جو خالق تقدیر نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے بس ہم وہ لکھا ہوا ہے اور ہمارا حالات اسی طرح سے رہنا ہے، باقی رہیں گے تو اس کے علاوہ ہمارے حالات اب تبدیل نہیں ہو سکتے.
جی
تو اب اسی بنیاد پر اب یہاں سے دین کا عقیدہ انہوں نے جت کیوں، تاکہ خود کو سکون، اپنے دل میں سکون پیدا کر سکے، تاکہ یہ جو مشکلات ہیں ان مشکلات کے لیے خود کو سکون دیں اپنے دل کو. تو یہاں پر یہ اب جو کارل مارکس آتے ہیں یہاں پر دین کی تعریف کرتے ہیں اسی حوالے سے، کہتے ہیں کہ دین جو ہے نا وہ اعتقادی ایک ایسا نظام ہے کہ جو انسان، جو فقیر ہیں لوگ، ان کے حالات کی توجیہ کرتا ہے کہ جس کا فائدہ ظالمین
کو ہوتا ہے. صحیح
کس اعتبار سے ظالمین کو ہوتا ہے؟ جس کو میں نے عرض کیا کہ فقیر اپنے میں یہ توجیہ کرتا ہے کہ نہیں ہم فقیر ہیں، کیوں ہیں؟ اس میں ہماری کوئی غلطی نہیں ہے، یہ خالق تقدیر نے، یعنی تقدیر میں ہماری قضاء و قدر میں ایسا ہی لکھا ہوا تھا، تو ہم کو ایسا ہی رہنا ہے.
بالکل، آپ کی گفتگو جاری رہے گی، ہمیں ایک وقفہ لینا پڑے گا یہاں پہ. بہت اچھے مطالب کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں. جی ناظرین، ہماری گفتگو ہو رہی ہے سرچشمے دین کے بارے میں، اور بہت ہی اچھے انداز میں ہمارے مہمان یہاں پہ سید انتظام الحسنین نقوی صاحب بیان فرما رہے ہیں. ہمارے ساتھ رہے، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. جی ہاں ناظرین، آپ کو پھر سے اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور گفتگو چل رہی ہے جناب انتظام الحسنین نقوی صاحب کے بلا سے. آئیے ان سے اور آگے جو ہے اس گفتگو کو بڑھاتے ہیں. جی ہاں نقوی صاحب، آپ فرما رہے تھے.
جی تو وہ لوگ سب قضاء و قدر کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں
جی،
اور اپنے حالات کی توجیہ کرتے ہیں کہ، اور کہتے ہیں کہ میری جو حالت ہے، میں جو فقیر ہوں، اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے، میں اگر چاہوں تو بھی حالات نہیں بدل سکتا. در حقیقت یعنی وہ خود کو فلج کرتے ہیں، اور جو ہے وہ اپنے کو شل کر دیتے ہیں اس عقیدے پر، اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد، اور یہ بھی عقیدہ اس کے ساتھ رکھتے ہیں دین کے ساتھ، کہ جو کہ دین کا ایک جز ہے، جنت و جہنم کا، آخرت کا، کہ اس کے بعد ایک دوسری دنیا ہے. اس ذریعے سے خود کو سمجھاتے ہیں کہ جنت ہے. اب ہم یہاں پر اگر ہمارے لیے نعمتیں بہت کم ہیں، اور یہ جو ہمارے اوپر ظالمین ہیں کہ جو ظلم کر رہے ہیں اور نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو ہم جو کہ اس دنیا میں نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے، ہمارے لیے ایک دوسری دنیا ہے کہ جس کو آخرت کہا جاتا ہے، وہاں پر ہمارے لیے جنت ہے. تو وہاں پر ہم ان تمام نعمتوں سے اچھی طرح سے فائدہ اٹھا سکیں گے. اور جو ظالمین ہیں ان کے لیے وہاں پر جہنم ہے. یہ لوگ جو ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہیں، ان کا اس کا اثر ان کے اوپر وہاں پر ظاہر ہوگا. ان کو وہاں پر اس کا، جسے کہا جائے کہ جو بھی کام انہوں نے برے کیے ہیں، اس کا عذاب ان کو وہاں پہ ملے گا، آگ کی شکل میں اور دوسری مشکلات کی شکل میں. اور ہم خود کو وہاں کے لیے آمادہ کریں اور اس کے اوپر اعتماد رکھیں.
یعنی گو ان لوگوں نے قضاء و قدر، یا دوسرے الفاظ میں کہیں کہ تقدیر کو یہ سب کچھ مان لیا، یعنی سمجھ گئے کہ ہماری سرنوشت یہ ہے
جی.
یہ ان کا نظریہ ہے، کارل مارکس کا.
کارل مارکس ہے یہ نظریہ جی.
اس پہ تنقید کیا ہوگی اور کس حوالے سے ہوگی، یعنی اسلامی نقطۂ نظر سے
جی.
یہ کس حد تک یہ نظریہ صحیح ہے، ذرا اس کی طرف آپ اشارہ کیجیے.
تو اس کے بعد پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ دین جو ہے نا، جب یہ انسان کو فلج کر دیتا ہے، تو دین سے ہم کو مقابلہ کرنا چاہیے
جی.
جس سماج میں دین جو ہے وہ یہ ایک علامت ہے،
یہ بیماری
اس کے نظریے کا جی کہ یہ علامت ہے ایک بیماری کی، اس سے ہم کو مقابلہ کرنا چاہیے. اور اس کے بعد یہ جو انہوں نے یہ جو قول آپ نے نقل کیا تھا ان کا، کہ ایک ملت کے لیے افیم ہے کہ جس طرح سے، اب آپ یہاں سے سمجھ لیں کہ ملت کے لیے افیم ہے. کیسے افیم ہے؟ کہ جس طرح سے افیم یا کوئی نشے والی چیز جب انسان اس کو کھاتا ہے تو بالکل مست ہو جاتا ہے، اس میں فکر کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی. اب اگر اس کو کوئی مشکل بھی آ رہی ہے تو اس کو پتہ ہی نہیں لگتا ہے کہ مشکل ہے. یعنی اگر اس کے اوپر کوئی ظلم کرے، اس کی جیب سے اگر کوئی پیسے نکال رہا ہے یا اس کو کوئی پریشان کر رہا ہے، تو اس کو بالکل پتا ہی نہیں لگتا. کیوں؟ کیونکہ وہ افیم کے نشے میں بالکل ڈوبا ہوا ہوتا ہے. بالکل جیسے کہ فلج ہو گیا، شل ہو گیا، اس میں ڈیفنس کی طاقت ہی نہیں رہتی. تو اسی طرح سے ایک تو یہ افیم ہے. افیم کا خود کوئی بھی انسان افیم کو صحیح نہیں کہتا ہے، تو دین کو کہتے ہیں افیم ہے. تو یعنی جو دین کی عادت جو انسان ڈالتا ہے، یہی شروع سے ہی غلط ہے، اس کا کوئی مطلب. دوسرے جو انسان افیم کھاتا ہے وہ بالکل فلج ہو جاتا ہے. تو دین یعنی انسان کو فلج کر دیتا ہے. دیکھیں کتنی سوچی سمجھی مثال، اور کتنی زبردست ان کے نظریے کی، ایک صرف ایک مثال سے ان کا نظریہ واضح ہو رہا ہے. تو اس کے اوپر لیکن اگر کا اس وقت دین وجود میں نہیں آیا تھا, طبقاتی سماج کی وجہ سے دین وجود میں آیا. تو سب سے پہلے یہ کہ تاریخ اسلام بھی بتاتی ہے جو انبیاء کی تاریخ رہی ہے,
جی
اس کے علاوہ جو دوسری تاریخیں ہیں وہ بھی بتاتی ہیں کہ دین ہر زمانے میں موجود تھا. ایسا نہیں کہ جب طبقاتی نظام نہیں تھا تو دین نہیں تھا.
ایک نقطہ اس کی طرف ہے, یعنی جو اس نے کہا تھا طبقاتی نظام جب معاشرے میں آتا ہے تو دین وجود میں آتا ہے, حالانکہ یہ غلط ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے انسان سے لے کر آج تک,
مثلا اسلامی نقطۂ نظر سے دیکھیں, حضرت آدم جو کہ اللہ کے سب سے پہلے نبی تھے اور وہ دین لے کے آئے تھے, صاحب شریعت تھے. اس کے علاوہ جو دوسرے دانشور حضرات ہیں تاریخ کے بارے میں جن کو علم ہے, وہ بھی یہی بتاتے ہیں کہ ہر زمانے میں دین کے اثرات ملتے ہیں.
کچھ
تو ہر زمانے میں دین تھا, پہلی تو یہ. دوسرے کہ کارل مارکس جو یہ کہتے ہیں کہ دین کا جو مقصد ہوتا ہے عقائد کا, وہ اپنے حالات کی توجیہ کرنا ہے کہ جس کا فائدہ جو ہے وہ ظالمین کو ملتا ہے, یعنی ان کے خلاف, تاکہ کوئی آواز کو بلند نہ کہے, ہر چیز کو قضاء و قدر پہ ڈال دے کہ یہ ہم نہیں کر رہے, خدا نے کیا ہے. یعنی ظالمین کے پاس جو دولت ہے وہ خدا نے ایسا کیا, جبکہ یہ جو ہے وہ اسلامی نقطۂ نظر سے سراسر غلط ہے. بلکہ دین جو ہے وہ انسان کو ظالموں کے خلاف ابھارتا ہے, اور دین ہم کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ دیکھو ظلم کو کبھی برداشت مت کرو.
درست ہے. یہ میں آپ کی گفتگو یہاں پہ کاٹنا چاہتا ہوں. اصل میں ہمارا پروگرام جو ہے کٹ ہو گیا, چونکہ لائیو ٹیلی کاسٹ میں ایسا ہو جاتا ہے. ناظرین سے میں معذرت چاہتا ہوں, اور چونکہ لائیو ٹیلی کاسٹ میں ایسی پرابلمیں ایجاد ہو جاتی ہے کہ یہ پروگرام آپ کچھ دیر کے لیے نہیں دیکھ سکے, ہم اس کے لیے آپ سے معذرت خواہی کرتے ہیں. جناب انسام الحسن نقوی صاحب, آپ کی گفتگو جاری رہے گی. اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہے ایک اور مہمان جو ایک اور نظریے پہ یہاں پہ روشنی ڈالنا چاہتے ہیں. جیسے آپ نے کارل مارکس کا نظریہ کیا یا ماہر سماجیات کے بارے میں آپ نے بتایا, یہاں پہ بنگلہ دیش کی سرزمین سے تعلق رکھنے والے سعید ندیم رضا صاحب قبلہ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہے, اور وہ ماہر نفسیات کے نظریے کو یہاں پہ بیان کرنا چاہیں گے. جناب سعید ندیم رضا صاحب قبلہ بنگلہ دیش کے رہنے والے, ہم آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اور آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں, اور ساتھ ہی محرم الحرام کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں تعزیت و تسلیت عرض کرتے ہیں.
جی میں بھی سامعین سے سب سے پہلے اس ماہ عظیم کی تسلیت عرض کرتے ہوئے اسی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا کہ واقعا دین کے بارے میں
جی
کچھ کچھ دانش مند ہیں, یعنی جو اپنے آپ کو دانش مند کہلاتے ہیں, لیکن دراصل یعنی ہم خود آگے سے مقایسہ کریں کہ ان کی دانش کس حد تک ہے, واقعا ہم لوگ خود مقایسہ کر سکتے ہیں کہ کس پیمانے میں, یعنی یہ دانش مندوں نے جو نظریہ دیا ہے دین کے بارے میں, اسلام کے بارے میں, اس کے بعد یعنی عوام کی رفتار کے بارے میں,
جی جی,
تو واقعا مشخص ہو جاتی ہے کہ اسلام کی برتری ان سب نظریات پر.
جی سید ندیم رضا صاحب قبلہ جی, آپ جیسے کہ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں, آپ جو دانشمندوں کے نظریات مولانا انتظام الحسن نقوی صاحب نے یہاں پہ بیان فرمائے, ہم چاہتے ہیں اور ناظرین اس کے خواہش رکھتے ہیں کہ جو ماہر نفسیات ہے وہ دین کے بارے میں کیا نظریہ.
جی جی بے شک, اسی کو میں یعنی مقدمہ قرار دیتے ہوئے اس کو, جیسا کہ سب سے یعنی مشہور اور شناختہ شدہ ہم لوگ یعنی روان شناس کا ڈاکٹر جو ہے جیمز جیک مونڈ فرویڈ,
جی جی,
اس کی نظریہ آگے سے دیکھیں جو کہتے ہیں کہ انسان کی شخصیت کس طرح سے بنتی ہے.
جی
انہوں نے اس بارے میں اور دین کے بارے میں
جی
یعنی دو نظریہ پیش کیا ہے.
جی جی,
ایک تو انسان کی رفتار کے بارے میں
جی,
یعنی انسان اپنے شخصیت کو کس طرح سے بناتا ہے
جی,
اور ایک ہے کہ وہ شخصیت بننے کے بعد دین اس پر کیا, یعنی ایمان کس طرح سے رکھتا ہے دین کے بارے میں. تو فرائیڈ کے نظریہ یہاں پر یہ ہے کہ انسان کی شخصیت کاملاً اپنا بچپنا سے یعنی بس تولد سے مربوط ہے, یعنی کس طرح سے کہا جاتا ہے کہ یعنی یہ جنسی قوت جو ہے
جی
انسان میں یہ وہ بس تولد سے لے کر کے ایک دم مرتے دم تک اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا ہے. اس نے جو تنقید کیا ہے وہ اس طرح سے کیا ہے کہ انسان کی رفتار پہلے تو یہ ہے کہ چھوٹے سے یعنی جب وہ پیدا ہوتا ہے اس گھڑی سے لے کر کے کچھ سال تک وہ اپنا یہ خواہشات نفسانی یعنی جن سے جو خواہشات ہے اس کو یعنی مختلف طریقوں سے بالخصوص یعنی پیشاب سے پخانا سے وہ اپنے یہ خواہشات نفسانی یعنی جنسی خواہشات جنسی کو برطرف کرتا ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ یعنی اس سے بڑا یعنی کچھ سال بعد پھر وہ اپنی خواہشات کو یعنی اپنے ماں کے گودی میں اس کے بعد ماں سے لب یعنی باپ کی گودی میں یعنی اگرچہ لڑکا ہو تو ماں کی طرف رغبت رکھتا ہے اگرچہ لڑکی ہو تو باپ کی طرف رغبت رکھتا ہے. ٹھیک ہے تو اسی طرح سے وہ اپنے یہی جنسی جو یعنی تعلقات ہیں جنسی جو خواہشات ہیں اس کو اسی طرح سے برطرف کرتا ہے. ٹھیک ہے یعنی ان کی نظریہ میں فرائڈ کی نظریہ میں یہ ہے کہ یہ جنسی قوت ہے جو انسان کو اپنے شخصیت بنانے میں مدد کرتی ہے. ابھی اس کے رفتار یعنی اگرچہ اس کی جنسی قوت یعنی اپنے اس طرف سے یعنی ماں باپ کی طرف سے پورا ہو جائے تو وہ ایک متین کہلاتا ہے لیکن اگرچہ پورا نہ ہو جیسا کہ وہ بعض موقع پر ڈرتا ہے کہ یعنی اپنا ماں سے اگرچہ اس کی جنسی خواہش کو ظاہر کرے گا تو بابا ہے جو اس کے لیے یعنی رکاوٹ سمجھتا ہے اپنے آپ کو یعنی سمجھتا ہے کہ میں اگرچہ اپنے باپ اپنے ماں کے اوپر ماں کی طرف جاؤں گا یعنی لڑکا
جی
اسی طرح سے لڑکی بھی سمجھتی ہے کہ میں اگرچہ اپنے باپ کی طرف رغبت دکھاؤں تو ماں میری رکاوٹ میں ہے اور اسی طرح سے لڑکا سمجھتا ہے کہ اگرچہ میں ماں کی طرف یعنی رغبت دکھاؤں تو میرا بابا یہاں پر ہی میرا لیے رکاوٹ ہے. ٹھیک ہے تو اسی لیے وہ اپنے آپ کو دباتا رہتا ہے اس گھڑی تو یہ مطالب یعنی یہ جنسی خواہشات دب جاتی ہے لیکن یہ آہستہ 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 بروج ہوتا ہے جب بڑا ہوتا ہے اس گھڑی اور کوئی روکنے والا نہیں رہتا ہے. تو اسی لیے انسان کو یہ جنسی خواہشات ہے کہ اس کو اپنے رفتار سے نوازتا ہے. ایک نظریہ تو یہ ہے. دوسری نظریات یہ ہے کہ انسان جب بڑا ہو جاتا ہے تو دین کے بارے میں بھی یعنی یہی سماج کے بارے میں جب دیکھتا ہے کہ ہاں یعنی جس طرح سے ایک فیملی کو سنبھالنے کے لیے ایک باپ کی ضرورت ہے تو وہ خود سوچتا ہے کہ یہ سماج کو سنبھالنے کے لیے یہی یعنی مختلف آفات طبیعی سے مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے بھی ایک یعنی اسی قسم کا کوئی حاکم ہے
جی
کہ یعنی جو جس کو ہم لوگ اگرچہ پرستش کریں
بالکل
وہ اگرچہ ہم سے راضی ہو جائے تو یہی طبیعی جو بلا مصیبت ہے اس سے ہم لوگ نجات پائیں گے.
صحیح
ٹھیک ہے اور ہمارے لیے وہی ہے یعنی اس کے پرستش کے ذریعے سے اس کی خوشی کے ذریعے سے یعنی جس راستے سے بھی وہ خوش ہو جائے ہمارے لیے وہی یہ جس نے بلایا ہے اس کو محفوظ رکھے گا. یہ نظریات ہے کہ اسی طرح سے یعنی انسان نے خدا کو بنایا ہے دین کو بنایا ہے اور اسی عقیدے پر ایمان بھی رکھتا ہے.
جی سید ندیم رضا صاحب قبلہ آپ کی نظر میں یہ ماہر نفسیات کا یہ جو نظریہ ہے صحیح ہے یا غلط ہے؟ ایک جملے میں جواب دیجئے چونکہ ہمارے پاس وقت کی بھی بہت کمی ہے. ہم آپ کی نظر جاننا پسند کریں گے کہ آپ بہرحال اسلامیات کے ماہر ہیں اور اس میں خاصی مہارت رکھتے ہیں آپ, کافی مطالعہ ہے آپ کا. آپ کی نظر میں یہ نظریہ باطل ہے یا صحیح؟
دیکھیں مختصر جملے میں یہ ہے کہ سراسر یہ نظریات غلط ہے کیونکہ انسانی تاریخ میں اور یہی روانی تاریخ میں بھی یہ نظریات جب واضح ہوئی جب بیان کیا فرائیڈ نے
جی.
تو اس کا خود اپنے شاگرد اسی نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا.
ہاں صحیح صحیح بالکل
ٹھیک ہے. اسی نے اس استاد کی یہ نظریات کو رد کیا.
بالکل جی ندیم رضا صاحب قبلہ, ہم آپ کے بہت ہی شکر گزار ہیں, آپ نے بہت ہی اچھے انداز میں یہ مطالب بیان فرمایا ہمارے لیے. اور رہی اس کی تنقید, یہاں اسٹوڈیو میں موجود جناب انظام الحسن نقوی صاحب سے ہم فائدہ اٹھائیں گے. آپ کے ساتھ یہیں پہ خدا حافظی کرتے ہیں.
خدا حافظ و رحمت اللہ.
جی انظام الحسن نقوی صاحب, گفتگو جاری رہے گی لیکن اس سے پہلے ہمیں ایک وقفہ لینا پڑے گا. ناظرین ہماری گفتگو ہو رہی ہے سرچشمے دین کے بارے میں. ابھی دو اہم نظریے بیان کیے گئے اور ان کی تنقید باقی ہے. ہمارے ساتھ رہے, ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. جی ہاں ناظرین, ہم آپ کو پھر سے اپنے پروگرام میں خوش آمدید عرض کرتے ہیں اور ہماری گفتگو ہو رہی ہے سرچشمے دین کے بارے میں. آئیے عالی جناب مولانا نقوی صاحب, اس سے پہلے کہ ہم کارل مارکس کا جو نظریہ تھا دین افیم ہے ملتوں کے لیے, اس پہ آپ تنقید کریں, ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو نظریہ ابھی بیان کیا گیا, جیسے ندیم رضا صاحب قبلہ بنگلہ دیش کے رہنے والے ماہر اسکالر ہیں, ان کے مطابق یہ نظریہ باطل ہے ماہر نفسیات کا, ذرا پہلے اس پہ آپ تنقید کیجئے کہ کس طرح سے ہم اس کو باطل قرار دیں اور اس کی تنقید کر سکیں.
جی جو فرویڈ کا جو نظریہ دیا ہے انہوں نے, جو کہ ماہر نفسیات کے ماہر ہیں, اس کا باطل ہونا واضح ہے. جیسے کہ وہ کہتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ جنسی لذت کو ماں کے پستان کے ذریعے سے حاصل کرے.
جی
اور اس کا یہ نظریہ جو ہے وہ کہ وہ جنسی لذت یہاں پر جو لگاتے ہیں, یعنی پیٹ بھرنے کے لیے نہیں, یعنی لذت, جبکہ در حقیقت چھوٹا سا بچہ, ایک معصوم بچہ کہ جس میں اتنا شعور ہی نہیں ہے کہ ابھی جنسی طاقت اور جنسی شہوت کیا ہوتی ہے, وہ صرف اپنا پیٹ بھرتا ہے. تو یہ بچے کے اوپر اس طرح کا الزام لگانا کہ جو کہ معصوم ہے, جس کو وہ بھی ماں کی بنسبت,
اور جیسے اس نے اشارہ کیا وہ بچہ جاتا ہے ٹوائلٹ میں مطلب,
جی اور وہ جاتا ہے کہ جس کو یہ الگ الگ زمانوں میں تقسیم کرتے ہیں فرویڈ اس کو, مثلا کہتے ہیں کہ ایک مہینے سے 18 مہینے تک, پھر 18 مہینے سے جو 3 سال کا دورہ ہے اس میں اپنے ان کنٹرول کے ذریعے سے, ان جسے کہا جائے کہ پیشاب و پخانے ان کے ذریعے سے لذت حاصل کرتا ہے, اور اس کے بعد پھر دوسرا دورہ اس کا شروع ہوتا ہے. تو یہ سب بچے کے لیے اصلاً یہ غلط چیزیں ہیں کہ وہ کیسے کنٹرول کرتا ہے, جبکہ یہ چیزیں کنٹرول کرنے سے انسان کو خود تکلیف ہوتی ہے نہ کہ اس کو آرام ملتی ہے. اور ایک معصوم بچہ ہے, اس کو کیسے معلوم کہ جنسی لذت کیا ہوتی ہے, اس طرح کی لذت کیا ہوتی ہے. اصلاً اس کا کوئی سروکار ہی نہیں اس چیز سے. اور یہ نظریہ ایک دم واضح بتلانا کہ ایک بچے کی طرف اس طرح کی نسبت دینا کہ وہ دست دراز کرتا ہے, مثلا جیسے کہ انہوں نے ذکر کیا کہ جو اگر لڑکی ہوتی ہے تو باپ کی طرف راغب ہوتی ہے, لڑکا ہوتا ہے تو ماں کی طرف راغب ہوتا ہے. آپ خود, ہم لوگ خود معاشرے کے اور سماج کے ایک فرد ہیں, ہم لوگ خود اپنے خود میں خود سے پوچھ سکتے ہیں کہ کیا ہمارے درمیان یہ فکریں بچپن میں موجود تھیں یا نہیں. تو ہر انسان تقریباً یہی کہے گا کہ یہ فکریں موجود نہیں تھی. شاید کوئی بیمار انسان ہو, مریض انسان ہو, اس طرح کی چیزیں بعد میں تصور کرتا ہو, شیطانی اس کے اوپر کچھ چیزیں آتی ہوں, شیطانی چیزوں کے ذریعے سے جو ہے وہ وسوسے کے ذریعے سے اپنا یہ عقیدہ بنا لے. تو یہ اس اعتبار سے
جو
مریضوں والا عقیدہ, یہ
عام معاشرہ بھی, اگر دیندار معاشرہ بھی نہ ہو تو ایسی حرکت
یعنی پسند نہیں کرتا. لیکن یورپ میں بھی اس کے خلاف, جبکہ وہاں پر اس طرح سے بہت زیادہ کنٹرول نہیں ہے ان سب چیزوں پر, لیکن وہاں بھی یہ سب چیزیں نہیں وجود میں آتی ہیں معمولاً عام طور پہ. ہاں اگر کوئی بیمار ہو, کوئی شخص ذہنی طور پر یا کچھ مشکلات ہوں اس کو, تو یہ الگ بات ہے. ایک آدھ لوگوں کے لیے کوئی, تو یہ ایک چھوٹے سے ایک دو چیزوں کو دیکھ کے, ایک دو لوگوں کی بیماریوں کو دیکھ کے یہ کلن حکم نہیں لگایا جا سکتا کہ دین کی بنیاد جو ہے وہ اس طرح سے آئی کہ انسان کے جو اعصاب ہوتے ہیں ان کو دبایا جاتا ہے, جب دبے وہ تو بعد میں بڑے ہونے کی صورت میں اس کے یہ عقیدے بنتے ہیں.
آپ کی گفتگو جاری رہے گی مولانا نقوی صاحب, چونکہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے, ہم چاہتے ہیں کہ جو افیم کیا وہ نظریہ تھا اس پہ تنقید کچھ ہو جائے.
جی تو جو کارل مارکس کا نظریہ تھا
اس نے کہا تھا کہ ظالموں کی وہاں پہ
ظالموں کی مدد کر، یعنی ظالموں کی در حقیقت مدد ہوتی ہے دین کے عقیدے سے، جبکہ ہم دیکھیں کہ ظالموں کی بالکل مدد نہیں ہوتی دین کے عقیدے سے. یعنی اگر واقعا ایک صحیح دین ہے کہ جس کو دین اسلام ہم کہتے ہیں اور دین کا آپ مطالعہ کریں تو دین ظالموں کی ہمیشہ مخالفت کرتا ہے نہ کہ موافقت. آپ حضرت موسیٰ جو کہ ہمارے عظیم پیغمبر تھے
جی،
آپ ان کی سوان حیات کو اٹھا کے دیکھ لیں کہ جس کو قرآن بھی نقل کرتا ہے کہ جو کہ فرعون اس زمانے میں بہت ہی زیادہ ظالم اور جابر انسان تھا اور لوگوں پہ بہت زیادہ ظلم کرتا تھا، یہاں تک کہ جب لوگوں نے اس کو خبر دی کہ اب اس سال جو بچہ ہونے والا ہے وہ تیرے تخت و تاج کو، تیری حکومت کو ختم کر دے گا، پلٹ دے گا، تو اس نے تمام بچوں کو حکم دیا کہ جتنے بھی بچے اس سال پیدا ہوں ان کو ختم کر دیا جائے. یعنی ظلم کا یہ اندازہ، آپ اندازہ لگائیں ظلم کا یہ حالت اس کی. اس کے بعد کیا ہوتا ہے، تمام بچوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی جیسا کہ ہم مانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کی ولادت ہوتی ہے، اس کا حضرت موسیٰ کہاں پر پلتے بڑھتے ہیں، فرعون کے ہاں کے.
فرعون کی
یعنی جو نعمتیں فرعون کے لیے ہیں اس کے گھر میں حضرت موسیٰ ہیں، وہی حضرت موسیٰ کے لیے نعمتیں. اب حضرت موسیٰ جب بڑے ہوتے ہیں بلکہ اسی وقت سے اس کو پریشان کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے خلاف اقدام قدم اٹھانا شروع کر دیتے ہیں اس سے مقابلہ، کیوں؟ کیونکہ وہ ظالم تھا. جب بڑے ہوتے ہیں تو جتنے بھی غلام اور پست لوگ تھے کہ جن کے اوپر فرعون ظلم کرتا ہے، مثلا اس زمانے کے جو لوگ تھے حضرت موسیٰ کی قوم کے کہ جن کو آدمیوں کو اس نے غلام بنایا تھا، قرآن اس کے بارے میں کہتا ہے، اور ان کو اگر وہ اس کے حکم سے سرپیچی کریں تو ان کو سولی دے دیتا تھا یا ان کا ایک ہاتھ اور ایک پیر کاٹ دیتا تھا اور ان کی عورتوں کی توہین کرتا تھا.
جی
تو یہ اتنے ظلم کرتا تھا، اس کے بعد بچوں کو بھی جیسا کہ میں نے ذکر کیا ان کو بھی مارا. تو اب یہاں پر حضرت موسیٰ کو کچھ دن میں حکومت ملنے والی تھی، کیوں؟ کیونکہ وہ اس کے بیٹے منہ بولے اس کا کوئی بیٹا نہیں تھا فرعون کا، لیکن پھر بھی حضرت موسیٰ دین کے نام پہ آگے بڑھے اور غلاموں کو اور پست لوگوں کو انہوں نے اپنے ساتھ لیا اور اس کے خلاف قدم بڑھایا، اس کے خلاف آواز اٹھائی.
جی
یعنی دین کے جو بھی لیڈرز ہیں اور دین خود، یہ کبھی نہیں چاہتا کہ ظالم کے خلاف خاموش رہو.
جی
اور یہی ہوا جب حضرت موسیٰ نے آواز اٹھائی اور مخالفت کی.
جی
تو
جی
ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ کہا کہ چلو آئے ہم لوگ مقابلہ کر لیتے ہیں، دیکھیں کون جیتتا ہے. جی اب جادوؤں کو لے کے آتا ہے فرعون.
جی آپ کی گفتگو انشاءاللہ جاری رہے گی، لیکن یہاں ہمارا ٹائم ختم ہو چکا ہے، یعنی کنٹرول روم سے بتایا گیا کہ وقت ختم ہو گیا ہے. انشاءاللہ پھر کبھی کسی پروگرام میں آپ سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے. یہاں پہ آپ کے ساتھ خدا حافظی کرتے ہیں. جی ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے پروگرام راہ نجات اور سرچشمے دین کے حوالے سے بہت اچھی گفتگو ہو رہی تھی. ہمیں آپ کے مفید آراء اور تجاویز کا بے صبری سے انتظار رہے گا. ہماری ویب سائٹ دیکھنا نہ بھولے گا. اگر کوئی پروگرام لائیو نہیں دیکھ پا رہا ہے تو ہماری ویب سائٹ حتماً جو ہے اس پہ آپ جائیے، اور ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdutv.irib.ir اور ہمارا ای میل ایڈریس ہے urdutv@irib.ir. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں ایک اور موضوع لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت، خدا حافظ.